بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیارے کتاب کے شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 51 پر، اور اس پوائنٹ کے تعلق سے آدھ ہی موضوع کے تعلق سے بات ہوئی ہے، اور ہم رکے تھے شیخ الفوزان کی شرح جو ہے اس جملے پر ہم رکے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں: كذلك اثبات الصورة لله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے صورت کی صفت کو ثابت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خلق الله آدم على صورته، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. خلق الله آدم على صورته، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کیا، جبکہ اہل سنت جماعت اور سلف کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے صفت الصورة ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صورت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. على صورته یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی صورت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو مماثلت لازمی نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی صورت ہے، تو یہ صورت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی مثل ہوگی، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں. تو یہ دیکھتے ہیں علماء کا اس مسئلے میں قول کیا ہے. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں: وفی روایت علی صورۃ الرحمن، اور ایک روایت میں آیا ہے علی صورۃ الرحمن. دو مختلف روایات ہیں، دونوں روایات صحیح ہیں. علی خلق اللہ آدم علی صورته، اس میں ضمیر ہے. آدم کو کس کی صورت پر پیدا کیا؟ یہ ضمیر کس کی طرف واپس لوٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اہل تعطیل نے انکار کرنے کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہیں لوٹتا، یہ لوٹتا آدم علیہ السلام کی طرف واپس. یعنی اس صورت پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، اسی صورت مطابق پیدا کر دیا. پھر دوسری حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علی صورۃ الرحمن، واضح ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ ضمیر نہیں ہے. رحمان کون ہے؟ کیا آدم علیہ السلام رحمان ہے؟ نہیں. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی معبود کو، کسی شخص کو، کسی مخلوق کو یا عبد کو ہم الرحمن نہیں کہہ سکتے، اور یہ بھی غلط ہے. عبد الرحمن کو الرحمن کہا جاتا ہے، یا رحمان کہنا بھی درست نہیں، عبد الرحمن کہنا ہے. الغرض، تو شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں: علی صورۃ الرحمن، دوسری روایت میں آیا ہے، نثبت الصورۃ للہ عز وجل، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صورت کو ثابت کرتے ہیں، کما اثبتها له رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے. فی قوله، اس حدیث میں، رأیت ربی فی احسن صورۃ، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہت ہی اچھی صورت میں دیکھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں: هذا فی الدنیا رؤیا منام، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور خواب میں دیکھا ہے، رؤیا منام، خواب میں دیکھا ہے. صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے خواب میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فی احسن صورت فی اثبات صورت للہ جل وعلا، اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الصورہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کما یلیق بجلالہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. لیس کصور المخلوقین، مخلوقات یا مخلوقین کی صورت جیسی نہیں. وانما ہی صورت الرحمن، مگر یہ اللہ تعالیٰ رحمان کی صورت ہے جل وعلا. فهذه الامور نثبتها، ان امور کو ہم ثابت کرتے ہیں. ولا نتدخل او نشكك فيها، نہ اس میں ہم اپنے عقل سے کوئی دخل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے، اور نہ ہی اس میں کیوں ہم شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. او نخوض فيها، نہ اس میں ہم خوض کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات بناتے ہیں یا بحث مباحثے کرتے ہیں. واضح ہے صفت الصورہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، ہمارے اس میں اس پر ایمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اپنی رائے سے ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیتے، اپنے عقل کو عقل کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے، نہ اس پر ہمیں کوئی شک ہے، اور نہ ہی اس پہ ہم کوئی خوض کرتے ہیں، کوئی بحث مباحثے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت الصورہ ثابت ہے. اچھا، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نقل التأسیس میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، غالباً جلد نمبر 3 میں اس حدیث کے تعلق سے اور صفت الصورہ کے تعلق سے فرماتے ہیں. فرماتے ہیں القرون الاولی کے جو لوگ تھے، بہترین زمانے کے لوگوں نے کبھی بھی صفت الصورہ کا انکار نہیں کیا، سب کا اس میں اجماع ہے، اتفاق ہے. قرون الاولی میں انہوں نے، جو 3 بہترین زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، تابع اتباع التابعین، ان کی بہتری کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم. فرماتے ہیں 3 لوگوں کے، ان 3 زمانوں کے لوگوں کے بیچ میں اختلاف نہیں تھا، اور سب اللہ تعالیٰ کے صفت الصورہ پر یقین رکھتے تھے، ثابت کرتے، ان کا ایمان تھا. 4 صدی میں یا بعد میں، اس زمانے کے یعنی آخر میں، جہمی نکلے، اور جہمی نے سب سے پہلے انکار کیا ہے، اور جہمیوں کے انکار کی وجہ سے اس کا اثر بعض اچھے لوگوں پر بھی پڑا ہے، جیسے کہ ابو ثور ہے، معروف عالم ہے بہترین زمانوں کے، اور اس کے بعد ابن خزیمہ پر بھی پڑا ہے. فرماتے ہیں تو جہمی کی وجہ سے ان پر اثر پڑا ہے، اور انہوں نے صفت الصورہ کا انکار کیا ہے، لیکن سلف میں اور بہترین 3 زمانوں میں اس پر اتفاق تھا سلف کا، کہ ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا ہے. اچھا، تو ایک سوال ہے، ابو ثور کا زمانہ معروف ہے، بہترین زمانوں میں سے ہے، تو پھر اجماع کیسے ہے؟ عقیدے کے معاملے میں اجماع کے بارے میں شیخ صالح آل شیخ بڑی پیاری بات ہے، وہاں نوٹ کر، بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج جائز نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے، تو بعض لوگ مخالفت کر کے کہتے ہیں اجماع کہاں پہ ہے، سیدنا حسین کی بات لے کے آتے ہیں، انہوں نے خروج کیا تھا، سر عبداللہ بن زبیر کی بات لے کے آتے ہیں، خروج کیا، بعض تابعین کی بات لے کے آتے ہیں، انہوں نے خروج کیا. اگر اب غور سے مسائل کو دیکھیں، صحابہ میں سے کسی نے خروج نہیں کیا، یہ واللہ بڑی تہمت اور بڑی جہالت کی باتیں ہیں. سیدنا حسین نے کہاں خروج کیا؟ اللہ کے بندے، میں چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہوں، اگر میں اس شخص سے پوچھوں جو مخالفت کر رہا ہے اور کہتے ہیں نہیں سیدنا حسین نے خروج کیا تھا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، سنا ہے اپنے محاورہ، پڑھنے کے طبقے بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ، یہ کیوں نہیں کہتے لیو لائک محمد ڈائی لائک علی؟ یہ جملہ بہتر ہے، پہلا بہتر ہے، لیو لائک محمد اینڈ ڈائی لائک محمد، کون سا بہتر ہے؟ سبحان اللہ، یہ کہاں سے بات آ گئی، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. اچھا، ڈائی لائک حسین کیوں؟ یہ طاغوت کے خلاف تلوار اٹھائی، یعنی خروج کیا. کس نے کہا صحابہ کا منہج تھا یہ؟ سبحان اللہ. چھوٹا سا سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں جو اس شبہ کو لے کے آتے ہیں، اگر تم نے خروج کرنا ہو حاکم کے خلاف، ہتھیار لے کے جاؤ گے یا اپنے اہل عیال لے کے جاؤ گے؟ کیا لے کے جاؤ گے؟ ہاں ہتھیار لے کے جائیں گے، پکی بات ہے، سب کا اتفاق ہے. جو اہل عیال لے کے جاتا ہے وہ خروج کے لیے جاتا ہے. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ علماء میں سے معروف صحابی ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہمارا ایمان ہے، علم والے ہیں، مجتہد ہیں. خروج کر کے نہیں گئے تھے، اور اس کے ثبوت میں اور بات بھی علماء فرماتے ہیں کہ 8 صحابہ نے منع بھی فرمایا ہے کہ آپ نہ جائیں، خروج کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے کثیر تعداد میں، دھوکہ دیا. صحابہ نے منع کرتے بار بار کہ اہل کوفہ دھوکہ دے گے، مت جائے. خروج کی بات کہاں سے آ گئی؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خروج نہیں کیا، بلکہ حجاج نے، کیونکہ سن 63 سے سن 73 ہجری تک مکہ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر حاکم تھے، شام میں مروان بن الحکم تھے، دو الگ الگ حکومتیں تھیں. حجاج بن یوسف نے ہی حملہ کیا مکے پر. اگر خروج کی بات ہے تو حجاج نے کیا، نہ کہ صحابی نے کیا، سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کیا. یہاں تک کہ صحابہ پر کعبے پر منجنیق سے حملہ کیا اور کعبہ کی دیوار بھی گر گئی، اتنا تک یعنی فتنہ تھا اس وقت. الغرض تو بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دوری کے لیے بڑی پیار بہت، کیونکہ مخالفین کہتے ہیں کہاں اجماع، اجماع تو ہے نہیں، آپ ہمیشہ اجماع کی بات کرتے ہو. شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ شرح عقیدہ طاہی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اجماع جو عقیدے کے معاملے میں ہے اس جیسے نہیں جو فقہ کے معاملے میں اجماع ہے. ایک ہے اجماع فقہی مسئلے میں، دوسرا ہے اجماع عقیدے کے کسی مسئلے میں. ان دونوں اجماع میں فرق ہے اس کے مفہوم میں. فقہی اجماع کیا ہے؟ کہ کسی دور کا، اسی دور کے علماء کا کسی ایک مسئلے پر اجماع ہو جائے، ایک ہی رائے ہو جائے. لیکن جو عقیدہ میں اجماع ہے، فرماتے ہیں اگر کسی مسئلے پر سلف نے کثرت سے اور تتابع سے اس مسئلے کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، کتابوں میں موجود ہے، ان کے اقوال میں موجود ہے، ان کے خطبات میں موجود ہے، مختلف طریقوں سے اس پر سب نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، پھر کوئی شخص آتا ہے اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ اجماع کی مخالفت نہیں ہوگی، بلکہ اجماع برقرار رہے گا. جیسا کہ نص میں کوئی غلطی کرتا ہے اپنے اجتہاد کی وجہ سے، نص کی مخالفت کرتا ہے، تو نص میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طریقے سے اس اجماع پر بھی فرق نہیں پڑتا. سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ اجماع کی بات جو کرتے ہیں اجماع صاحب، اجماع نے جو اجماع جو ابن حجر نے، امام نووی نے اس سے پہلے نقل کیا کہ مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے، امام نووی نقل کیا ہے، پھر امام حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے یہ اجماع. بلکہ ابن حجر یہ فرماتے ہیں کہ پہلے مذہب السلف تھا، بعد میں اس پہ اجماع ہوا. یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بھی غلطی ہے کہ مذہب السلف نہیں تھا. اگر بعد سے کوئی چیز ہوئی ہے تو جیسے میں نے کہا، شیخ صالح شیخ اللہ فرماتے ہیں یہ اجماع کی مخالفت ہے، اور اجماع کی مخالفت میں کسی کا قول معتبر نہیں ہوتا. واضح ہے؟ جیسے کہ نص کی مخالفت میں کسی مجتہد عالم کا قول معتبر نہیں، کسی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ نص کی مخالفت ہو رہی ہے. الغرض شاذ قول ہے، یہ قول شاذ ہوگا بالکل. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بات کی طرف واپس آتے ہیں، فرمات نقض التأسیس میں کہ پہلے بہترین زمانوں کے لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں تھا کہ صفت الصور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. بعد میں جب جہمیوں کا فتنہ عام ہوا، اس سے متاثر ہو کر بعض لوگوں نے اس فتنے کی وجہ سے انکار کیا ہے، اور ابو ثور کا اور ابن خزیمہ کا نام لیا، ایک تیسرے کا نام میں بھول گیا ہوں، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو صفت اصول اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ صالح الفوزان حفظہ اللہ، والتفویض، تفویض سے مراد، کیونکہ امام بربہار نے تفویض کا ذکر کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں الصحیح هو تفویض الکفیت لا تفویض المعنی، تفویض کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا معاملے کو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تفویض المعنی، دوسرا ہے تفویض الکیفیہ. معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، معنی کیا میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ہاتھ کا معنی کیا ہے اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ہاتھ کی کیفیت کیا ہے، کیسا ہوگا اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. تو دو مختلف معنی ہیں تفویض کے، میں نے مثال دی ہے. جب سلف کی بات میں آپ تفویض کا لفظ سنیں سلف کے علماء کی کسی سے بھی، تو معنی کی تفویض نہیں ہوتی بلکہ کیفیت کی تفویض ہوتی ہے، یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لیں. اگر سلف میں سے یا سلف علماء میں سے جنہوں نے ہمیشہ اسماء صفات کے باب میں حق بات کہی ہے اور سلف کی مخالفت نہیں کی ہے، صحیح منہج پر قائم ہے، اگر وہ تفویض کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کی تفویض کرتے ہیں، تو تفویض سے مراد تفویض الکیفیہ، کیفیت کو ہم نہیں جانتے، کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں کیسی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. دو ہاتھ ہیں کیسے ہیں، کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، واضح ہے. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں کیسی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انگلی کا معنی کیا ہے، آنکھ کا معنی کیا ہے، ہاتھ کا معنی کیا ہے، ہم کیا کہیں اللہ بہتر جانتا ہے؟ معلوم ہے کہ معلوم نہیں؟ معلوم ہے نا. اگر ہاتھ کا معنی معلوم نہیں تو پھر قرآن میں سے کیا معنی معلوم ہے؟ قرآن کا پھر بچے گا کیا؟ ایک تہائی قرآن مجید کی غیر معروف معنی ہے. پتہ اس معنی کی کتنی خطرناک ہے، تفویض المعنی کی جو بات کرتے ہیں یہ لوگ، کتنی خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تہائی قرآن مجید غیر معروف المعنی ہے. کوئی ایسی کتاب پڑھے گا جس کی ایک تہائی جو ہے بے معنی ہے؟ کوئی پڑھے گا؟ خریدیں گے ایسی کتاب پڑھیں گے؟ تو اللہ کے کلام ایک تہائی کلام جو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات کے تعلق سے، باقی سب پتہ ہے، فرعون کا پتہ ہے، نمرود کا پتہ ہے، ابو لہب کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہم نہیں جانتے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے، یا یہ حکمت والی کتاب ہے؟ ممکن ہے؟ سبحان اللہ. تو تفویض سے مراد کیا ہے، تفویض المعنی یا تفویض الکیفیہ؟ تفویض کیا مطلب ہے، تفویض الکیفیہ کہ کیفیت کیسے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن معنی الاستواء، استواء معلوم ہے مجہول ہے، والکیف مجہول. استواء کا معنی معلوم ہے، الکیف مجہول ہے، یعنی تفویض ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیفیت کیا ہے. مثال واضح ہے، الحمدللہ. پھر صالح شیخ صالح حفظ اللہ فرماتے ہیں، لا تفسر شيئا من هذا بهواك من هذه بهواك، ان میں سے کسی چیز کی تفسیر اپنی خواہش نفس کے مطابق مت کرو. کن چیز کو ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، جیسے کہ پہلے بھی گزر گیا ہے. وَإِنَّمَا تُفَسِّرُهَا بِالْمَعْنَى الصَّحِيحِ، اگر تفسیر کرنی ہے تو صحیح معنی کے مطابق تفسیر کرنی ہے. کون سا صحیح معنی؟ کیسا؟ اللائق باللہ جل وعلا، جو اللہ تعالیٰ کے شان شان کے مطابق ہو. لا يقال انها لا تفسر، یعنی کہا جاتا کہ تفسیر ہی نہیں جانتے ہم، یا تفسیر نہیں کی جاتی، بل تفسر ويبين معناها، تفسير بھی کی جاتی ہے اور معنی بھی بیان کیا جاتا ہے. وانما التفويض للكيفيه فقط، تفويض صرف کیفیت کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں ہوتی. تثبت النزول، اللہ تعالی نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالی کا شان شان ہے عرفات کے دن میں اور ہر رات کے آخری پہر میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نازل ہوتے ہیں. نثبت النزول، تثبت النزول وتنفي الكيفية، اور کیفیت کیسے نازل ہوتے ہیں، کیفیت کی ہم نفی کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانے. یہ تفویض کس چیز کی ہے؟ کیفیت کی ہے. اللہ جل وعلا یأتی یوم القیامة لفصل القضاء، اللہ تعالیٰ قیامت دن آئیں گے فیصلے کے لیے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وجاء ربک الى آخر الآیہ، اور تیرا رب آیا، یعنی فیصلے کے لیے. دوسری آیت میں، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر الى اخر الايه. شيخ صاحب فرماتے ان دونوں آیتوں کے تعلق سے، ياتي سبحانه ويجيء لفصل القضاء بين عباده، اللہ تعالی آئیں گے قیامت کے دن بندوں کے بیچ میں فیصلہ حساب کرنے کے لیے. ولكنه ليس كمجيء المخلوق واتيان المخلوق، اللہ تعالی کا یہ آنا جو ہے مخلوق جیسا ہرگز نہیں ہے، جیسے کہ مخلوق آتے ہیں. وإنما هو إتيان ومجيء يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى. بلکہ اللہ تعالیٰ کا آنا جو ہوگا اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا ویسا اللہ تعالیٰ آئے گا. شیخ صاحب فرماتے بے ہوا کا سے مراد اے لا تفسرها بدون علم، اپنے خواہش نفس کے مطابق بات نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ کے دین میں، اور خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی جاتی، اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں کی جاتی، بغیر علم کے بات نہیں کی جاتی. تفسیر اگر کرنی ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اما انک تفسرها بموجب الادلۃ ورد متشابه المحکم فهذا لا باس به، اگر تفسیر کرنی ہے تو دلائل کی روشنی میں تفسیر کرنی ہے اور معنی بیان کرنے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، اور جو متشابہ ہے ان چیزوں میں اسے محکم کی طرف واپس لوٹانا ہے، اس طریقے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اس طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں بات کرنا چاہتا ہے. اچھا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رد المتشابہ الى المحکم، اسماء و صفات کے باب میں کیا متشابہ اور کیا محکم ہے، کون بتائے گا؟ متشابہ اور محکم اسماء و صفات کے باب میں، میں نے ابھی میں نے ہنٹ دیا ہے، کیفیت ہمیشہ کیا ہے؟ متشابہ میں سے کیفیت ہم نہیں جانتے، اسے کیسے واپس کرتے ہیں؟ محکم جو واضح ہے، جو صحیح معنی ہے، اس کی طرف ہم واپس کر دیتے ہیں. حقیقت کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے سلف کبھی حقیقت اور کنہ اور کیفیت کی بات نہیں کرتے اور تفویض کر دیتے ہیں اس حقیقت کی یا اس کیفیت کی. حقیقت سے معنی نہیں ہے، بعض علماء حقیقت سے تعبیر کرتے، حقیقت اور کیفیت ایک چیز ہے، معنی دوسری چیز ہے. معنی عربی زبان میں ہم سب جانتے ہیں، استواء ہم جانتے ہیں کیا ہے، ید ہم جانتے ہیں کیا ہے، وجہ ہم جانتے ہیں، ساق، اصابع، عینین ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، سب معنی ہے کیا؟ معنی معروف ہے، ترجمے میں موجود ہے کہ نہیں، تراجم میں موجود ہے. اس لیے جب وہ پھنس گئے تو کہتے ہیں اس سے مراد کچھ اور ہے، تعویل کے نام پہ تحریف کر دی ہے. تو مانتے کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمائے میرے دو ہاتھ ہیں، ہمیں ماننے میں کیا مصیبت پڑتی ہے؟ کہتے تشبیہ لازم ہے، تمہاری عقل کی خرابی ہے، تشبیہ کہاں لازم آتی ہے؟ ہاتھی کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ اونٹ کا بھی ہاتھ ہے، چوٹی کا بھی ہاتھ ہے، چوٹی کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ پریشان کیوں ہو گیا یار، چوٹی بغیر ہاتھ کے چلتے پھرتی ہے، اس کے ہاتھ ہیں کہ نہیں؟ انسان کے بھی ہاتھ ہیں کیا؟ سب کے ایک جیسے ہاتھ ہیں؟ جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے، وہ لازم موجود ہے، تشابہ ہے، مماثلت ہے مخلوق میں، تو اللہ کے لیے مجھے بتائیں خالق المخلوق میں فرق کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خالق مخلوق کیوں مماثلت لازمی ہے تاکہ نفی کی جائے، جب مخلوق میں فرق موجود ہے، واضح ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے؟ سبحان اللہ، عقل کی خرابی ہے کہ نہیں؟ اچھا عقل کی خرابی کیوں ہوئی ہے؟ الجزاء من جنس العمل، کیا جیسا کرو گے ویسے بھرو، کیا ہے؟ عقل کو نقل پہ یعنی قرآن سنت پہ مقدم کیا، آگے کیا، مار بھی عقل سے ہی کھانی تھی، یہ ان کی سزا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اہم بات آخر میں، اما الانسان المبتدی او الجاہل، جو مبتدی ہے اور جو جاہل ہے، فیتدخل فی هذه الامور والمسائل العظیمه، تو ان امور اور عظیم مسائل میں نہ پڑے، لان هذا غلط وخطر كبير، کیونکہ یہ غلط ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے. مبتدی ہے یا جاہل ہے، اسماء صفات کے باب میں جب بات کرے تو کیا بات کرے گا؟ صحیح بات کر سکتا ہے؟ جاہل شخص اپنی جہالت کی بنیاد پر اس دنیا میں صحیح زندگی بسر نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، تو اپنی آخرت کیسے سیدھی کر سکتا ہے؟ وہ آخرت کیسے سنوار سکتا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں. تو مبتدی طالب علم کو چاہے کہ علم حاصل کرے، علماء سے معتبر سلفی علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، یا ان کے لیکچر سنے، یا ان کی کتابیں پڑھے، اور طلب علم علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کرتا رہے. جب علم مضبوط ہو جائے تب اس علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر بات کرے اگر کرنی ہے تو. اگر علم نہیں ہے تو محض جہالت کی بنیاد پر بغیر علم کے اسماء و صفات کے باب میں اور شریعت کے کسی مسئلے میں بھی کوئی بات ہو تو اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرے، کیونکہ اس کا خطرہ بہت بڑا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَنَا أَرَى كَثِيرًا مِّنَ الشَّبَابِ میں بہت جوانوں کو دیکھتا ہوں المتعالمین جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, ہیں کم علم لیکن علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور علماء حق کی مخالفت کرتے ہیں, اسے متعالم کہتے ہیں. لفظ متعالم آپ اکثر سنتے ہیں بعض علماء سے, ایک عالم ہے اور ایک متعالم ہے. عالم تو معروف عالم ہے, متعالم کون ہوتا ہے؟ جو علم کا دعویٰ کرتا ہے علم کی کمی کے ہوتے ہوئے اور معتبر علماء حق کی مخالفت کرتا ہے. تین جملے کا ایک ہی لفظ ہے متعالم. علم کی کمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم ہے, علم کی کمی ہے ٹھیک ہے نا, اور کبار سلف علماء یا علماء حق کی مخالفت بھی کرتا ہے اور علم کا دعویٰ بھی کرتا ہے, اسے متعالم کہتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وانا ارى كثيرا من الشباب المتعالمين تجرؤوا على مسائل العقيده, جو عقیدہ کے مسئلے میں انہوں نے جرت کی ہے, وصاروا يجترون منها اشياء ويتكلمون فيها, اور عقیدہ کے مسائل میں خود ہی کوئی مسئلہ نکال لیتے ہیں اور ان کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں. ويتعادون فيما بينهم, پھر ایک دوسرے سے دشمنی مول لیتے ہیں. ويتقاطعون فيما بينهم اذا اختلفوا, اور اختلاف ہوتا ہے اور پھر ہجر مقاطعہ ان کے بیچ میں ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یا اخوان, اے بھائیو, ما کلفکم اللہ بهذه الامور, اللہ تعالی نے تمہیں ان چیز کی تکلیف نہیں دی. یہ وہ چیزیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں یا شریعت کے مطابق ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں. علیکم ان تسیروا علی منہج السلف, تمہیں چاہیے کہ تم منہج السلف پر قائم رہو. وتقولوا بقولهم, اور ان کے قول کے مطابق اگر کچھ یہ ہے تو کہو. کتب العقائد محررات وللہ الحمد, عقیدہ کی کتابیں محرر ہو چکی ہیں, لکھی جا چکی ہیں, اللہ کے حمد و ثنا اللہ کا شکر ہے. ومطبوعۃن, اور طبع بھی کی جا چکی ہیں. ومصححۃن, اور تصحیح بھی کی جا چکی ہے. ومدروسۃن, ومنضبطۃن, مدروسہ بھی ہے یعنی کو ریوائز بھی کیا گیا ہے اور منضبط بھی ہے, ان کی جو کچھ کمی پیشی تھی وہ بھی درست کر دی گئی ہے. تو عقیدہ کی کتابیں سارے کے سارے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے تیار ہیں, دور حاضر کی بات میں کر رہا ہوں. اور ہر زمانے میں عقیدہ کی کتابوں کا سلف نے اور متبعین بإحسان جو ہے علماء نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے, اور خاص طور پہ خصوص طور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کو کتابوں کے عربی جو نسخے تھے ان کی خصوص اہتمام کرتے ہوئے تحریر کی گئی ہے, مخطوطات لیے گئے ہیں مکاتب سے اور ان مخطوطات کو پرنٹ کیا گیا ہے کتابی شکل میں. زیر و زبر تک بھی اگر فرق اس کو بھی ٹھیک کر دیا گیا, کچھ الفاظ اگر سمجھ نہیں تو اس کو بھی درست کر دیا گیا ہے, اور پھر اس کی تحقیق بھی کی. محققین علماء موجود ہیں, یہاں تک کہ جو جن کتابوں میں بغیر حوالوں کے احادیث تھی بغیر حکم کے, اس کی تحقیق اور تخریج بھی کر دی گئی ہے. کیا چاہیے اللہ کے لیے, مجھے بتائیں. علم اتنا آسان ہو گیا, اب کتاب خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, الیکٹرانک نسخے موجود ہیں, آپ آن لائن جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے اس چھوٹے سے موبائل میں, جس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے بھرا ہوا ہے. اس میں آپ عقیدہ کی کتابیں جو سلف علماء نے شرح کی ہوئی ہیں, اچھا اور کچھ خبری, کئی کتابوں کو ترجمے بھی ہو چکے ہیں, واللہ انگلش میں ہو چکے ہیں, اردو میں ہو چکے ہیں, اور کئی کتابوں کو یعنی شروحات بھی, صرف ترجمہ نہیں بلکہ شروحات بھی موجود ہیں. سبحان اللہ, ہمارے پاس کیا عذر ہے اللہ کے لیے مجھے بتایا, کوئی عذر باقی رہا ہمارے پاس؟ جیسا فرماتے ہیں فلا تحدثوا اشیاء من عندكم, اپنے طرف سے کوئی چیز مت پیدا کرو, کوئی بھی نئی چیز. وافهاما من عندكم, نہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی نئی چیز ایجاد کرو. کفیتم هذا الامر, یہ امر تمہیں کافی ہو چکا ہے, علماء نے یہ کام کر دیا ہے, اب ہمارا کام کیا ہے؟ نئی چیزیں ایجاد کریں؟ نہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم پڑھیں, علم حاصل کریں اور اس علم کو آگے لے کے جائیں اور لوگوں کو علم مطابق دعوت دیں اس حق دعوت کی طرف. شیخ صاحب کے اس قول سے کہ بہت بہت سارے ایسے جوان ہیں جو متعالمین ہیں, جو عقیدہ کے مسئلے میں جرأت کرتے ہیں اور بہت ایسی باتیں نکالتے ہیں عقیدے کے معاملے میں, اور پھر ان باتوں کو آگے بھی پھیلا دیتے ہیں, پھر آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے, مقاطعہ ہو جاتے ہیں جب اختلاف ہوتا ہے. میرے بھائی اس سے مراد طلاب علم بھی ہیں اور ان سے پہلے علماء بھی ہیں، سب اس میں شامل ہیں. اگر کوئی بھی عالم یا طالب علم علماء حق کی مخالفت کرتا ہے عقیدے کے امور میں اور اپنی طرف سے کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے جس مسئلے پہ علماء سلف کا اجماع ہے، حکمران کی فرما برداری کے تعلق سے مثال کے طور، مسلمان حکمران ہے، اس فرما برداری واجب ہے ہر مسلمان پر. کچھ ایسا کہ کہتا کہ اس حاکم کی کوئی بیعت نہیں ہے یا اس حاکم کوئی سمع و طاعت نہیں ہے، کیونکہ عقیدے میں ہم مختلف ہیں، اس کا عقیدہ اور میرا عقیدہ اور ہے. یہ منہج سلف کی مخالفت ہے. اگر کوئی شخص نصیحت کرتا ہے طلب علم میں سے، کہتے ہیں غلط ہے، کیا متعلم ہے؟ نصیحت کے بعد حق کو نہ ماننا، متعلم ہے کہ نہیں؟ تو ان حقائق کو سن، کیونکہ اعتراض مجھ پر اس بات پہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ متعلم ہے. سبحان اللہ، میں عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن متعلم کیسے اعتبار سے؟ میں نے صرف میں نے مخالفت کی ہے، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے. اگر حق بات کرنا دلائل کی روشنی میں تعالی ہوں تو پھر علم کیا ہوتا ہے؟ لیکن بعض لوگوں کو بات بری لگی ہے کہ نہیں بات کرنی چاہیے، یعنی اللہ کے دین میں جو جیسی بات کرتا رہے اس کی مرضی کرتا رہے، ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس غلطی کی نشاندہی کریں جبکہ وہ غلطی عام ہوئی ہے. یعنی کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے چار دیواریں بند ہو کر، اس کا اور اس کا رب کا معاملہ ہے، اس میں کون پڑتا ہے؟ لیکن اتنی بڑی غلطی دور حاضر میں اس فتنے کے، آپ نے دیکھو گا کوئی خلافت اور داعش کے قصے میں بدرمی کی جو پہلی چنگاری کیسے نکلی ہے، حاکم محکوم کی خانہ جنگی کیسے ہوئی ہے، کہاں سے نکلی ہے؟ حاکم کے خلاف بات کرنے سے نکلی ہے، پھر تکفیر بھی ہوئی ہے. تو ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ کہ سمر و طاعت نہیں ہے حاکم کی. انتہا کہاں پہ ہوئی ہے؟ قتل و غارت میں ہوئی، بد امنی میں ہوئی ہے. تو اس لیے جب کوئی معاملہ سر عام کو غلطی ہوتی ہے تو اس کے اس غلطی کا رد بھی سر عام ہی ہوتا ہے. لوگوں کو منہج سلف کا سمجھ نہیں، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. ہاں، جھوٹی تہمت ہو یا بغیر علم کے کوئی بات کرنی ہو، یہ منہج سلف کو چھوڑ کر اپنی عقل کے مطابق، اپنی خواہشوں کے مطابق کسی معصوم شخص، یعنی جو جس کی کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اس شخص کے خلاف کوئی بات کرنا، تب تو یہ تعلم ہے جیسے علماء کہتے ہیں. لیکن حق بات بیان کرنا، سچ کہنا، یہ بھی تعلم ہے کیا؟ سبحان اللہ. تو اس فرق کو سمجھنا لازمی ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں، رد المخالف المخطئ جو ہے، جو خطا کرتے اس پر رد کرنا جو ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی اس کا رد کر دیتا ہے، یہ تعلم نہیں ہے، منہج السلف ہے. یہ شیخ صالح حسن حفظہ اللہ یہ بات فرما رہے ہیں، انہوں نے خود کئی جماعتوں پر اور کئی لوگوں کا رد کیا. عدنان عرعور کا رد کیا ہے، نام لے کے رد کیا ہے، عبد المطلق کا نام لے کے رد کیا ہے، کہتے کہ اخوان المسلمین میں سے ہے. تو رد علی مخالف جو ہے، حق بات کرنا جو ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، فإن الإيمان بهذا واجب، امام بربهاري رحمه الله كي يقول يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجب مفترض على العبد. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات اور افعال پر ایمان لانا واجب ہے اور ہر بندے پر فرض ہے. ومن الإيمان بالله، اللہ تعالیٰ کے ایمان میں سے، الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے، ایمان لانا واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالذی تدخل فی امور الاسماء والصفات اما بتعطیل او بتمثیل واما بتمثیل واما بتفویض واما بتفسیر من عند فهذا لم يؤمن بالله الايمان الحقيقي. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بس جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعطیل کرتا ہے یا تمثیل کرتا ہے، تفویض کرتا ہے یا تفسیر کرتا ہے اپنی طرف سے، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان یہ شخص نہیں لے کے آیا ہے. وانما ایمان ہو ناقص، اس شخص کا ایمان ناقص ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان درست نہیں ہے. آج ہم دیکھیں دور حاضر میں ہمارا اختلاف اہل بدعت کے ساتھ صرف فقہی مسائل میں نہیں ہے. لوگ یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، جو بندی ہیں، بریلوی ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، ہمارے سے فقہ مسائل میں اختلاف نہیں ہے، واللہ ہمارا اختلاف ان معاملات میں یعنی دین کے اساس میں ہے، اور کلمہ توحید میں اور ارکان ایمان میں ہمارا اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو انکار کرتے ہیں، اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ شرک جو پھیلا ہوا ہے امت میں، کلمہ توحید میں کے معنی میں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ کلمہ توحید کے ارکان میں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ کلمہ توحید کے شروط میں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ سارے مسائل جو ہیں جڑے ہوئے. تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا ایمان شاہ صاحب فرماتے ہیں ناقص ہے. قوله فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورد فهو جهمي. جس نے بھی، امام بربھائی رحمہ اللہ کا یہ قول، جس نے بھی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اپنی خواہش نفس کے مطابق کی ہے اور اس کا رد کر دیا تو ایسا شخص جہمی ہے. شیخ صالح فیضان فضل اللہ فرماتے ہیں الجہمیۃ النفو الاسماء والصفات، جہمیوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کی ہے. لانہم فسروها بما یلیق بالمخلوق. کیوں نفی کی ہے جہمیوں نے؟ کیونکہ انہوں نے اسماء و صفات کی تفسیر ایسے جیسا کہ مخلوق کے لائق ہے، جیسے مخلوق مسکین ہے، محتاج ہے، دو ہاتھوں کا محتاج ہے، دو آنکھوں کا محتاج ہے اور دو پاؤں کا محتاج ہے. تو جہمیوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں یہی غلطی کی ہے اور اس کی تفسیر ویسے کہ جیسے کہ مخلوق کی تفسیر ہے. ولا شک ان اللہ ينزه عما يليق بالمخلوق، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیح اور پاکیزگی بیان کی جاتی ہے جو کچھ مخلوق کے لائق ہے یا مخلوق کے لیے ہے. فمثل اولا، تو جہمی نے سب سے پہلے تمثیل کی ہے. ثم عطل ثانیا، پھر تعطل و انکار کیا ہے. اور یہ قاعدہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو بھی اہل التعطیل ہیں یا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، پہلے ان لوگوں نے تمثیل کی ہے کہ خالق مخلوق ایک جیسا ہے، پھر اس تمثیل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ پھر صفت اللہ کے نام اور صفت کی ضرورت نہیں جس کے لیے تمثیل اور تشبیہ لازم ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں بناء على تمثيلهم حيث لم يظهر لهم من هذه النصوص الا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوه من اجل ذلك. کیونکہ ان کی سمجھ کے مطابق انہوں نے یہی سمجھا اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، کہ اس میں مثلیت مخلوق کی طرح لازم آتی ہے، اور ان نصوص کی دلالت ان کے نزدیک یہی ہے کہ جیسے کہ مخلوقات کی صفات ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کر دیا. ولو قالوا، اگر وہ یہ کہتے وہ یہ عقیدہ رکھتے هذه النصوص فيها صفات واسماء لله حقيقيه، کہ ان نصوص میں یعنی قرآن مجید کی آیات اور احادیث جن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہوا ہے، اگر وہ یہ کہتے وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، صفات بھی ہیں، حقیقی ہیں یہ نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے، لیکنها تليق به، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہیں، فلیست کاسماء المخلوقین، مخلوقات کے ناموں جیسے، ولا کے صفات مخلوقین، اور نہ ہی صفات انہیں مخلوقات کے صفات جیسے ہیں. لو سلکوا هذا منهج لسلموا، اگر اس منہج کو اپناتے تو سلامتی میں رہتے. وانما اوتوا من فهمهم واهوائهم، تو ان کو اصل خرابی جو ہوئی ہے وہ ان کی سمجھ اور خواہش نفس کی وجہ سے ہوئی ہے. والجہمیت، جہمیہ سے مراد نسبۃ الى جہم بن صفوان الترمذی والسمرقندی، یہ نسبت ہے جہم بن صفوان کی طرف، جو ترمذی یا سمرقندی بھی کہا جاتا ہے، ترمذی سمرقندی یہ دونوں لقب ہیں جہم بن صفوان کے. وهو اول من اظهر القول بان القران مخلوق، جہم بن صفوان کیا مصیبتیں لے کے آئے ہیں امت میں سننے، سب سے پہلے وهو اول من اظهر القول بان القران مخلوق، جہم بن صفوان نے سب سے پہلے اس قول کو ظاہر کیا اور یہ کہا کہ قرآن مجید مخلوق ہے. وقال ابن فی الاسماء والصفات، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء والصفات کی نفی بھی جہم بن صفوان نے کی ہے. وقال ان الایمان هو مجرد المعرفة بالقلب، اور یہ بھی کہا جہم بن صفوان نے کہ ایمان سے مراد صرف دل سے معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ارجاء کی غلو. کیونکہ ارجاء سے کیا مراد ہے؟ کہ تاخیر العمل، مرجے کی قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے خطرناک جو ہے وہ غالی مرجی ہوتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو دل سے جاننے کے موجود ہیں وہ مومن ہیں۔ غالب مرجی کیا کہتے ہیں کہ جس نے، جس کا یہ عقیدہ ہے اپنے دل سے، صرف زبان سے اسے نہیں مانا ہے، نہ کوئی سجدہ کیا اپنے رب کو کبھی زندگی میں، کبھی کوئی عمل نہیں کیا، زبان سے اقرار بھی نہیں کیا، صرف دل سے اس نے جان لیا ہے کہ اس کا خالق موجود ہے اور وہ اللہ ہے، جہاں بے صفوان کے نزدیک یہ پکا مومن ہے۔ اس قول سے یا اس عقیدے سے کیا لازم آتا ہے؟ فرعون مومن ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ صفوان کے عقیدے کے مطابق فرعون مومن ہے کہ نہیں؟ ابلیس مومن ہے کہ نہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ ابلیس ہاں ربی بما غویتنی اور فوربک لاغوینہم اجمعین، قسم، رب کی قسم کھانے والا، ایمان ہے تو رب کی قسم کھائی کہ نہیں؟ زبان سے اقرار بھی کیا ہے نا، دل سے بھی جان لیا، تو پھر ابلیس تو پکا مومن ہوا نا۔ تو یہ قول جو ہے، یہ عقیدہ جو ہے، بڑا خطرناک عقیدہ، کفری عقیدہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا کفر کہ ابلیس بھی مومن ہے، فرعون بھی مومن ہے، تو پھر بچا کون ہے کافر؟ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ایمان کے تعریف عقیدے کے اصولوں میں سے کیوں ہے؟ ہم جب کہتے ہیں نا، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ رسول جماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف ہوا القول باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان۔ یہ کوئی شعر شاعری نہیں ہے، یہ الفاظوں کو ایک ساتھ یعنی ملانے کے لیے علماء یہ الفاظ کہتے ہیں۔ قول باللسان زبان کا قول ہے، ایمان کی تعریف سن لے، ایمان کا قول ہے۔ اب یہ قول جہمیوں کے خارج ہوا کہ نہ ہوا، یہ تو کہ دل کی معرفت ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ القول باللسان، التصدیق بالجنان معرفت نہیں، ایمان دل سے یقین لازمی ہے۔ معرفت ایمان میں کیا فرق ہے؟ معرفت صرف پتہ ہے کہ ہے، یقین شک کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر ہے کہ نہیں؟ معرفت اور یقین میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے۔ تیسرا ہے العمل بالارکان، ارکان ہاتھ اور پاؤں، جسم سے، بدن سے عمل کرنا۔ یزید بالطاعۃ فرم برداری سے بڑھتا ہے، وانقص بالعصیان نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ جتنی بھی اہل بدعت جنہوں نے ایمان میں غلطی کی ہے، اس تعریف میں سب کا رد ہے۔ وقت نہیں میں پورا بتا دیتا یعنی کون کون سے گروہ ہیں جنہوں نے ایمان کے باب میں غلطیاں کی ہیں، اور اس تعریف میں سب کا رد ہو جاتا ہے ان پانچ جملوں میں۔ کتنے جملے ہیں؟ قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعۃ، وانقص بالعصیان۔ تقریباً انکار کرنے گروہ بھی اتنی ہی ہے تقریباً۔ واجب ہی نوٹ کر لیں، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، یہ کون سے گروہ ہیں اور کس طریقے سے اس تعریف سے ان کا رد ہوتا ہے، اس کے جواب چاہیے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں الى آخر اقوال الضالۃ الکفریہ، اور ایک اور بھی بد عقیدگی جہم صفحہ لے کے ہے، عقیدۃ الجبر، کہ انسان مجبور ہے۔ یہ چار چیزیں یاد رکھیں، جہم بن صفوان سب سے پہلی امت میں چار بڑی مصیبتیں لے کے آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی دل سے کافی ہے، یہ اس کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے، اور چوتھے نمبر پہ عقیدۃ الجبر کے مخلوق مجبور ہے، انسان مجبور ہے، ارجاء ہے، جبر ہے، اسماء و صفات کا انکار ہے، اور خلق القرآن بھی ہے۔ اور ایک اور بھی مصیبت لے کے آ پانچویں کو جانتا ہے، فنا الجنت، جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی۔ الغرض شیخ صالح حفظ اللہ فرماتے ہیں الى آخر اقوال الضالۃ الکفریہ، آخر تک اور بھی اس کے بہت سارے اقوال ہیں جو گمراہ اور کفری اقوال ہیں، فمن يعتقد هذا الاعتقاد فنہ ينسب الیہ، جو یہ عقید رکھتے اسماء صفات کے باب میں تو اس کی نسبت جہم کی طرف ہے، نہ کہ اہل سنت کی طرف ہے اور سلف کی طرف۔ فیقال هذا جہمی نسبتا الی الجہمی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جہمی ہے، کس طرف نسبت ہے؟ جہم بن صفوان کی طرف نسبت ہے۔ والله اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔